الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ہمارے سلسلے کی جو کڑی ہے سب سے پہلا حصہ کلام مجید فرقان حمید کے مبارک انوار سے ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اسد بھائی سے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ کلام کی پاکیزہ آیات سننے کی سعادت پاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين
ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے محترم اسد بھائی سے ہم تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت پا رہے تھے کلام کی طرف بڑھتے ہیں میرا دل ہو رہا ہے چند اشعار آج میں پڑھوں آپ میرا ساتھ دیجئے گا آپ کی اجازت ہو ویسے آپ بیٹھے ہوں تو پھر ناظرین کا بھی دل ہوتا ہے آپ ہی پڑھیں میں کچھ دیر بعد آپ سے بھی کلام سنوں گا آپ ساتھ دیجئے گا مل کر انشاءاللہ نعت رسول پاک پڑھتے ہیں پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے درود پاک پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں،
زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے دہن میں دبا، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے ہمارے یہاں، تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں، تمہارے لیے زمینوں تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک تماسو نشان، تمہارے لیے زمین و فلک تماسو سمک میں سکا نشان، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے مکان، تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھپن پھپن میں دلہن،
اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، کمال کیوں نہ ہو،
کمال کیوں نہ ہو،
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خلاصہ ہے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن، الفاظ کی خوبصورتی کیسی ہے استاد صاحب، پھر مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، غور کریں تو ناظرین، جنت میں باغات، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن جو ہے پھول کا نام ہے، پھول کو کہتے ہیں، باغات میں پھول وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے جنت میں، سمن میں پھبن پھولوں میں خوشبو بھی ملے گی، پھبن میں دلہن اور پھولوں سے بسی ہوئی حوریں بھی ملیں گی انشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں کس کے صدقے مل رہی ہیں؟ سرکار کے صدقے مل رہی ہیں، اور پھر یہ سب مل ہی نہیں رہا بلکہ آقا کے صدقے بہت کچھ چھوٹ بھی رہا ہے، کیا؟ جہنم سے چھٹکارا، عذابات سے چھٹکارا، حساب کتاب میں بھی سرکار کے ستے کرم ہو جائے گا۔ سزائے مہن پہ ایسے منن، بڑی بڑی کڑی کڑی سزائیں سرکار کے صدقے میں انشاءاللہ بڑا پار ہو جائے گا۔ یہ سارے امن و اماں کس کے صدقے میں؟ آقا تمہارے لیے۔ فرماتے ہیں
جینا میں چمن 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 میں سمن 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 میں پھبن پھبن میں دلہن، پھبن میں دلہن۔ سزائے محن پہ ایسے بدن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ سزائے محن پہ ایسے بدن، یہ امن و امان تمہارے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔
سبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے تمہارے لیے۔ لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زمین و زمان تمہارے
بے شک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی مقصود کائنات ہے، اور آقا ہی کے لیے یہ سارا عالم وجود میں آیا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج ہمارا موضوع ہے مدنی چینل کے ناظرین روزگار۔ روزگار میں برکت جو ہے وہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ روزگار کیسا ہونا چاہیے، پیشہ کیسا ہونا چاہیے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزی کمانے کے لیے کوششیں کی، اور اس کی کیا فضائل ہیں؟ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے موضوع کا۔ حضور کیا فرماتے ہیں روزگار؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روزگار کے لیے کوششیں فرمائیں؟
اس میں یہی ہے کہ ذریعہ آمدنی،
جی،
کو روزگار کا ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ روزگار ہے یا ذریعہ آمدنی ہے. تو انبیاء علیہ السلام چونکہ مقتدا ہوتے ہیں, ان کے نقش قدم پہ لوگ چل کے فلاح پاتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک, تو کئی انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ آمدنی کا تذکرہ ملتا ہے. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کا کاشتکاری یہ ذریعہ آمدنی تھا. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تجارت فرمائی. ابتدا میں وہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مال دے کر بھیجا تھا, تو آپ نے تجارت ہی کی تھی, تو ذریعہ آمدنی. پھر یہ کہ اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو بھی ذریعہ آمدنی یعنی روزگار اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی اور اس کی تاکید بھی کی. ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کچھ مال, ان دنوں عرف تھا کہ وہ مال جیسے آتا تھا تو اس کو طلب کرنے والے بھی آتے تھے, تو کچھ مال چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے ایک کمبل ہے جس کو مادہ نیچے بچھا لیتے ہیں اوپر اوڑھ لیتے ہیں, اور پیالہ ہے جسے ہم پانی پیتے ہیں. تو فرمایا وہ لے آؤ. یہ مضمون اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. تو جب وہ لے کر آئے تو آپ نے اس پیالے اور اس کمبل کو نیلام فرمایا, یعنی بولی جس نے زیادہ دی اس کو بیچ دیا.
اچھا,
اب بیچنے کے بعد کہا کہ اس سے وہ لے کر آؤ کلہاڑی اور اس کا دستہ. تو دستہ آپ نے اپنے دستے اقدس سے اس کلہاڑی میں لگایا اور کہا کہ اتنے دن تقریباً 10 دن شاید میں تمہیں نہ دیکھوں, جاؤ اور اس سے روزگار کماؤ. تو اب وہ گئے جنگل کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچتے اور غالباً ان کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے. پھر انہوں نے گھر میں راشن بھی ڈالا اور آگے بتایا اس طرح. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جو تم چاہ رہے تھے.
واہ,
تو مال دینے کی بجائے ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا. تو جب ہجرت مدینہ ہوتی ہے, مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب پہنچتے ہیں تو انصار صحابہ کرام علیہ الرضوان نے جس طرح سے تعاون کیا, تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں اپنی نصف جائیداد دے دیتے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں جائیداد نہیں چاہیے, ہمیں بازار کا پتہ بتا دو.
صحیح,
تو مارکیٹ کا رخ کیا, پھر تجارت کی ذریعہ آمدنی اپنایا, اور اس طرح سے ایک مسلمانوں کے اندر یہ ایک روش چلی کہ روزگار کمانا ہے, سوال نہیں کرنا.
سبحان,
ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان روزگار اپنا لے. اب روزگار یہ کہ مختلف اس کے ذرائع ہوتے ہیں.
اچھا, روزگار کی ضرورت کیا ہے؟ روزگار کی ضرورت کے
ضرورت
ویسے تو ہر شخص سمجھتا ہے روزگار کی ضرورت کو, کچھ ایسے واضح مدنی پھول اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی مل جائے نا. اسلام نے بھی اس کو ڈسکریج نہیں کیا کہ روزگار کوئی کمائے. مسجد کے صف میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہی صرف عبادت نہیں ہے, روزگار کما کر بھی بندہ رب کی رضا پا سکتا ہے.
میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بازار تشریف لے جاتے ہیں. وہاں ایک نوجوان تھا جو بہت بھاگ دوڑ اور تیزی کے ساتھ کام کر رہا تھا, اس کی چستی جو دیکھنے والی تھی حیرت.
اچھا,
تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ اگر اس کی یہ کوشش اللہ کی راہ میں ہوتی تو کیا اچھا ہوتا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف عنوانات بیان کیے کہ اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنے چھوٹے بال بچوں کو کما کر کھلائے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے, اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے, تو بات مقاصد کے ساتھ آتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے,
ارادہ کیا ہے.
اگر مقصد یہ ہے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کروں گا, ان کو یعنی کھلانے پلانے کے جو انتظامات ہیں وہ کروں گا, سوال سے بچوں گا, تو پھر یہ نیت بھی عبادت بن جائے گی. لیکن یہاں ایک تھوڑا سا غلط فہمی ہو جاتی ہے, وہ یہ کہ لوگ جب یہ عبادت شروع کرتے ہیں نا, ان کو اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب بال بچوں کے لیے روزی کمانا عبادت ہے, وہ دیگر فرد عبادتوں سے دور جا پڑتے ہیں. نمازیں وہ چھوڑ بیٹھیں گے, جناب ہم روزی کما رہے ہیں تو یہ بھی تو جناب ہم عبادت ہی کر رہے ہیں. تو وہ عبادت یقیناً ہے، لیکن اسلام میں کس جگہ ہے کہ ایک عبادت دوسری عبادت سے روک دیتی ہو؟ نماز روزے سے نہیں روکتی، روزہ حج سے نہیں روکتا، حج زکات سے نہیں روکتی، تو یہ تو فرض عبادتیں
ٹھیک ہے،
تو نفلی اور مستحب عبادتیں جو ہیں وہ کس طرح سے فرض کو روک دیں گی؟
صحیح،
تو یہ تھوڑا سا ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ تقریباً شاید ہی کوئی ایسی فیملی ہو، اگر ہم خاندانی لیول پہ لیں، کہ جس میں ویلے نہ ہو، ویلے مطلب فارغ،
اچھا،
تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویلے نے یار بھی ویلے ہوں دینے، کہ فارغ بالکل فارغ البال، انہوں نے یہ ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ ان کو آپ پلیٹ میں رکھ کے نوکری دے دیں کہ جناب یہ نوکری ہے آپ کر لو یار، آپ کمائی کر لو کچھ،
پھر بھی
اس کمائی اس روزی کے اندر بھی اس نوکری کے اندر بھی تیسرے دن یا چوتھے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالتے کہ نہیں نہیں جناب یہاں تو یہ پرابلم ہے میں نہیں کر سکتا، وہ پھر چار چھ جگہ سے چھوڑنے کے بعد پھر گھر میں پڑے رہیں گے،
جی
کھانے کے ٹائم پہ کھانا آ جائے گا ان کے پاس کسی نہ کسی طرح، اچھا پھر کیا ہوگا ان کا کوئی بڑا بھائی یا کوئی جناب چچا کوئی تایا یا والد ہی ان کی شادی کروا دے گا، اب شادی کے بعد بچے پالنے کی ذمہ داری بھی کوئی لے لے گا، تو ایسی کوالٹی خاندان میں کوئی ایک تو ہوگی کہ جو آپ کو نظر آئے گی،
میرے خیال میں حضرت اب
ہی راہ آ رہا ہے،
نفسہ نفسی کا ایسا دور ہے، ایسا شاید اب کم ہوتا ہو، اب لوگ ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں،
بات
اور اگر کوئی بے روزگار ہوتا ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت شدید ڈپریشن میں آ جاتا ہے، رکن شورا ابراہیم باپو بھی تشریف لا چکے ہیں اور ان کے اس حوالے سے ذاتی مشاہدات کافی زیادہ ہوں گے، اس بارے میں آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں حضور، ایسا بھی ہوتا ہے ویلے بھی ہوتے ہیں؟
جی جی ہوتے ہیں ویلے، وہ ان پر مجھے ایک مقولہ یاد آیا، جب ملے کھانے کو کون جائے کمانے کو، اگرچہ ہر خاندان میں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر خاندان میں ایسے لوگ ہوں، مگر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، جس نے کام کرنا ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ طرح طرح کے ہر ایک معاملے، کوئی بھی جس طرح یہ بیان کر رہے تھے کہ کوئی جاب اگر دے بھی دیں ان کو، کوئی کاروبار بتا بھی دیں تو اس نے یہ کہنا یار اس نے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے جناب، وظیفہ بھی دے دیں تو وظیفہ اس نے پڑھنا نہیں ہے، تعویذ دے دیں تو اس نے تعویذ باندھنا نہیں ہے، کوئی آ کر حصار کر دے، بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ ہو گئی ہے، بس کچھ ایسا کر دے یعنی جسے کام نہیں کرنا،
مایوسی اختیار کر کے گھر میں بیٹھ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسد بھائی کچھ فرما رہے ہیں؟
میں وہ آپ نے بات پوری کر لی کہ وہ بعض کا ہم نے میں نے خود یہ دیکھے ایسے کہ بےچارے وہ اچھے کے چکر میں نا، یعنی کہ عالی شان، اچھا بعض کا یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ یار میرا جو اسٹیٹس ہے نا آتا جاتا اتنا کچھ نہیں ہے، لیکن بعض کا آج کل جیسے وہ فیشن چل رہے ہیں تو یہ ڈریس اپنانا تو وہ فیشن اپنانا یہ اپنانا وہ اپنانا، تو بعض کو گلی میں چلتے پھرتے ایک انداز بن جاتا نا کہ بھائی میرے چلنے پھرنے کا انداز یہ ہے، تو بعض کا تو وہ چلنے پھرنے کا انداز اپنے لباس کے انداز کے مطابق وہ نوکری ڈھونڈتے ہیں، یعنی ان کو کسی کے ماتحت لگایا جائے کہ بھائی آپ اس کے تحت جا کے کام کر لو، کچھ عرصہ کام کرو، کچھ کماؤ، پھر الگ سے اپنا کر لو، تو وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے، اور اسی چکر میں وہ ایک عرصہ تک دھکے کھاتے ہیں، گھر والوں کی باتیں سنتے ہیں، گلی محلے کے اندر بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کہ کسی کے تحت کسی کے نیچے لگ کے کام نہیں کرنا، وہ روزی مل رہی ہے حلال روزی مل رہی ہوتی ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہے، بس کیا ہے کہ مجھے اپنے اسٹیٹس کے مطابق کام ملے گا تو میں وہ کروں گا، اور وہ بےچارے اسی چکر میں دھکے کھاتے ہیں کہ بعض کا بندہ کسی کے تحت، اور ہم نے کئی دفعہ سے دیکھا ہے کہ جو لوگ مستقل ایک کام کرتے ہیں، ہم نے کئی ایسے ریڈی والوں کو دیکھا ہے کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ریڈی سے انہوں نے کام شروع کیا تھا اور مستقل یہ اس کام پہ لگے رہے جس کے حلال کماتے رہے، اور آج ان کا اسی جگہ پر ایک بڑا کاروبار بن چکا ہے،
بالکل ٹھیلے سے دکان، دکان سے بہت بڑے ریسٹورینٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ برکت دینے والا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ منعم بھائی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں، برکت کی بات چلی، برکت کسے کہتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، برکت کا لغوی معنی ہے بڑھوتڑی، یعنی کثرت ہونا، اور یہ کثرت ایسی ہے کہ جو محسوس کی جاتی ہے، بظاہر نظر تو نہیں آتی لیکن اس کو محسوس کیا جاتا ہے، آپ نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جن کے پاس جن کی ماہانہ انکم جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماہانہ انکم جو ہے وہ 10,000 یا 5,000 یا 15,000 یہاں تک ہوتی ہے، لیکن جن کی انکم لاکھوں کے اندر ہوتی ہے ان کا گھر کا خرچہ جو ہے بڑی مشکل سے چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ پریشان نظر آتے ہیں کہ ہمارے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بالکل کم رقم ہوتی ہے لیکن ان کا گھر کا خرچہ بھی بڑے اچھے طریقے سے چل جاتا ہے اور رقم بچ بھی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے، اس کی انکم کم ہے، لیکن یہ ہے کہ حرام کے اندر کیا ہے بے برکتی ہے، اور حلال کے اندر کیا ہے برکت ہے،
برکت
کہ لاکھوں روپے ہیں لیکن وہ حرام کے ہیں، اور کچھ پیسے ایسے ہیں تو کم لیکن وہ حلال کے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت ڈال دی جاتی ہے کہ مقدار تو ان کی کم ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس میں بھلائی اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ مفردات کے اندر بھی برکت کا یہی معنی لکھا گیا، ثبوت و خیر الہی فی الشیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا کسی چیز میں مضبوطی سے قائم ہو جانا، اس کو جو ہے وہ برکت کہا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی عمر، اس کا رزق، اس کا بدبخت ہونا اور اس کا خوش بخت ہونا لکھ جاتا ہے. اب جب وہ لکھ کر چلا گیا تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق گھٹ جائے، بڑھ جائے، رزق جو ہے وہ کمی زیادتی اس میں آ جائے؟ یہ عقل میں تو بات نہیں آتی. تو اس کی شرح کے اندر شارحین نے لکھا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مقدار اتنی ہی رہتی ہے جتنی فرشتہ لکھ کر چلا گیا، عمر بھی اتنی رہے گی، اور اس کے علاوہ رزق جتنا لکھ کر فرشتہ چلا گیا ہے وہ بھی اتنا ہی رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایسی برکت ڈال دی جائے گی کہ ہوگی تو کم لیکن زیادہ محسوس ہونے لگے گی.
محسوسات میں فرق ہے. تو یوں ایک سمجھ سکتے ہیں کہ پیسے دونوں کے پاس برابر ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ 15,000 روپے بھی اس کو کفایت کر رہے ہیں، ایک بندہ ہے وہ 1.5 لاکھ روپے بھی پورے نہیں ہو رہے اس کو.
صحیح.
تو اس طرح کے لوگ آپ کو بھی ملیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین. تو برکت کی دعا کرنی چاہیے. بے برکتی کے کچھ اسباب بھی ہیں.
بے برکتی کے بھی اسباب یہ بتایا گئے ہیں. حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن ابو کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر بے برکتی کے چند اسباب ہیں. ان میں سے پہلا سبب ہے فضول خرچی، یعنی ایسے اپنی طرف سے اخراجات بنائے ہوئے ہیں کہ جو یعنی ضرورت سے ان کا تعلق نہیں ہے، یعنی ایسے اخراجات کے جو بندہ یعنی نفس کو بڑے بڑی لذیذ جو ہے کھانوں کا عادی بنا لینا، پھر وہ اگر نہ ملے تو پھر اس بندے کو پریشانی ہوتی ہے. تو اس طرح فضول خرچی کرنا گھر کے اندر یہ بھی بے برکتی کا ایک سبب ہے. اور دوسرا گھر کے اندر جو ہے بدکاری وغیرہ، یعنی غلط کام وغیرہ، گناہ وغیرہ، ان کی نحوست کی وجہ سے بھی بے برکتی ہو جاتی ہے. اور تیسرا سبب یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ خیانت کو بھی بے برکتی کا بڑا اہم سبب قرار دیا گیا ہے کہ جو بندہ خیانت کرتا ہے، کاروبار کر رہا ہے لیکن بددیانتی ہے اس کے دل کے اندر، کسی کے ساتھ جو ہے مل کر کام کر رہا ہے، شرکت کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی بددیانتی ہے. تو اس کے اندر بھی یہ بہت بڑا اہم کردار ہے اس کا، بددیانتی کا، خیانت کا، کہ اس کی وجہ سے بھی رزق کے اندر بے برکتی پڑ جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی نہیں کر لا. اب اس کی شرح کے اندر مفتی صاحب نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جب دو بندے آپس میں کاروبار کرتے ہیں تو میری رحمت جو ہے ان دونوں کے درمیان شامل حال ہو جاتی ہے.
سبحان اللہ.
میری رحمت ان کے اندر داخل ہو جاتی
بات ہے،
برکت پڑ جاتی ہے. لیکن جب ان دونوں میں سے کوئی ایک اس کے دل کے اندر بددیانتی جنم لیتی ہے یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو پھر جو ہے میری رحمت ان سے نکال لی جاتی ہے.
اللہ اللہ.
میری رحمت جو ہے اس سے نکال جاتی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیے،
دس بات بتائیے تو آپ نے کمال کر دیا کہ دو پارٹنرز کے درمیان اللہ کی رحمت کیسے موجود ہوتی ہے. رب فرما رہا ہے میں موجود ہوتا ہوں. واہ واہ واہ. اور خیانت، کرپشن، کہ ہر ایک دوسرے کے لیے دل میں اگر یہ فیل کر رہا ہے کہ یار جہاں موقع ملے میں اس کو چوٹ پہنچاؤں، اور خیانت شروع کر دی جائے کسی پارٹنر کی طرف سے، تو رحمت الہی اٹھ جاتی ہے.
اللہ، بے برکتی پڑ جاتی ہے. اللہ پاک کا رونا ہر ایک رو رہا ہوتا ہے.
بے برکتی کے اور بھی کافی اسباب ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی آپ مزید مزید پھول دیں گے. کچھ کالز لیتے ہیں، اپنے ناظرین کی بات سنتے ہیں.
حضور سید احمد افساری ضلع چشتی قبینہ سے کر رہا ہوں. آج کا موضوع جو ہے یہ روزگار کے حوالے سے رکھا گیا ہے. اس میں یہ نا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آدمی اچھا روزگار تلاش کرنے کے لیے کیا اصول اپنائے، اور حرام روزگار سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جائے. اس کا جواب عطا فرما دیں.
ویری گڈ کوسچن. انشاءاللہ اس پر مدنی پھول لیں گے. اگلی کال.
محمد احتشام اتاری، مرکز الاولیاء لاہور ہے. آج کل بہت زیادہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے کہ آیا کیوں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اور روزگار کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ کیا فرمائیں گے حضرت اس پر؟
اس میں ایک تو یہ تھا کہ کون سا روزگار بہتر ہے.
ٹھیک ہے،
تو روزگار میں دیکھیں کہ آپ میں صلاحیت کس چیز کی ہے. کہ کاروبار عام طور پر دوسرا ملازمت ہے، جاب ہے. تو اگر آپ کی صلاحیت کاروباری ہے تو آپ ملازمت نہیں کر سکتے.
ٹھیک،
اس میں آپ خوش نہیں رہیں گے. اور اگر آپ کی صلاحیت کاروبار کی نہیں ہے تو پھر آپ کو ملازمت ہی کرنی چاہیے، کیونکہ کاروبار کرنے کے لیے کچھ صلاحیتیں درکار ہیں. کہ گاہک کی بات آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو ان جیسا بن کر سوچنا پڑے گا. اگر آپ اپنی ہی چلائیں گے کہ نہیں یہ میرا کاروبار، میری دکان میں جو چاہوں وہی کروں گا، تو پھر گاہک آپ کو نہیں چاہے، گاہک کسی اور کے پاس چلا جائے گا.
ٹھیک ہے، کسٹمر از آلویز رائٹ، یہ کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ.
جی جی. اسی طرح آپ اپنا شوق بھی دیکھیں. کہ کون سا کام ہے جو کرتے ہوئے آپ تھکتے ہیں, کیونکہ کاروبار میں بھی تو قسمیں بنتی ہیں اور جاب میں بھی قسمیں بنتی ہیں, تو آپ کا شوق کس میں ہے, انٹرسٹ آپ کس میں ہے, آپ انٹرسٹنگ,
ٹھیک ہے,
تو وہ کام کریں کہ جو آپ کا پیشن ہو, آپ کا جذبہ ہو اور وہ آپ کو روزی بھی دے. اب جذبہ آپ کا بولنے کا ہے لیکن آپ کے بولنے کا کوئی پیسے نہیں دیتا, تو ظاہر ہے آپ بولتے رہیں گے, کوئی بیان کرتے رہیں گے, تقریر کرتے رہیں گے یا لکھتے ہیں اور آپ کے لکھنے کا کوئی پیسے نہیں دیتا,
ٹھیک ہے,
تو روزگار نہیں بن سکتا, آپ کا شوق ضرور ہے. تو یہ چیزیں, تو شوق, صلاحیت اور پھر اس کے بعد مواقع, کہ آپ کے پاس مواقع کتنے ہیں. کاروبار میں جیسے ابھی بات چلی کہ آپ پہلی سیڑھی سے سفر شروع کریں, تو اگر آپ بالکل ٹائیکون کو دیکھ کے, بزنس ٹائیکون کوئی ہے اور آپ کہیں جناب میں اٹھوں اور قدم بڑھاؤں اور پتہ چلے کہ پہلی ہی وہ لفٹ کے ذریعے میں پہنچ گیا 48ویں منزل پہ, تو یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے. ایک نوجوان پہنچا کسی کے پاس, بہت کامیاب بزنس مین تھا, اور جا کے کہنے لگا کہ جناب میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, کامیاب بزنس مین. اس نے کھڑکی کھولی, نیچے دکھایا روڈ, فٹ پاتھ پہ وہ ایک لے کے بیٹھا ہوا تھا ٹرے بسکٹ کی کوئی. اس نے کہا کہ میں نے وہاں سے کام شروع کیا تھا.
اچھا,
آپ وہیں سے کام شروع کرو پھر اوپر چڑھو گے.
صحیح,
تو آپ ایک دم یہاں پہنچو گے تو پھر گر جاؤ گے.
یہ بالکل صحیح بات کہی ہے. اگر غور کریں, ابھی اسد بھائی جس طرح فرما رہے تھے اس کے اندر مجھے ایڈ کرنا تھا, تو اگر یہ سوچتے رہے ہم کہ وہ فلاں آدمی نے اس طرح کام شروع کیا تھا یہ وہاں تک پہنچ گیا,
جی جی,
تو اگر وہ خواب دیکھ کر محنت نہیں کرنی اگر, اور اس کو دیکھ رہے ہیں جو ٹاپ پر ہے, وہ 10ویں منزل پر ہے, اس نے نیچے دکھایا نا پہلے کہ میں یہ کام سے میری ابتدا تھی, اس کے بعد میں 10ویں منزل تک پہنچا ہوں. تولیہ کی کٹنگ بیچنے والا آج جو ہے وہ تولیہ کی فیکٹری لگا کر بیٹھا ہے. آپ اس نیت سے کام نہ شروع کریں, یہ آپ سوچیں کہ میری بھی تولیہ کی فیکٹری ہو جائے گی. آپ نے اگر تولیہ کی کترن بیچنی ہے یا تولیہ آپ بیچ رہے ہیں تو گریجولی آپ آگے بڑھیں گے اور محنت بھی کرنی پڑے گی.
بالکل,
محنت نہ کروں اور خواب دیکھ رہا ہوں میں کہ فیکٹری آنر بن جاؤں گا, ایسا نہیں ہوگا, محنت پہلے کرنی پڑے گی. ہر شخص تولیہ بیچنے والا ہو یا کوئی بھی کام کرنے والا ہو مل آنر نہیں بنتا. کچھ لوگ درمیان میں رہ جاتے ہیں, کچھ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں, کچھ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو ہے غنا کی, یعنی کہ وہ کیا ہے, برکت کیا ہے, تو دل کے غنا ہونے کی ہے نا. دل غنی ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ امیر ہوتے ہیں مگر دل غنی نہیں ہوتا اس کا. تو بات یہ کہ ہم نے نظر رکھنی ہے, جب ہم کام کریں گے تو محنت کریں گے, محنت پر نظر رکھنی ہے. جو عربی مقولہ ہے, من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. جو کوشش کرتے رہتے ہیں وہ منزل کو پا لیتے ہیں.
بالکل.
اور جو خواب دیکھتے رہتے ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتے ہیں.
جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھے جاتے ہیں اس کو پانے کے لیے کام بھی جاگتے میں کرنا ہوگا, محنت بھی جاگتے میں ہوگی. خواب آپ جاگتے میں دیکھیں اور پھر آپ سو جائیں کہ جناب محنت میرے سوتے میں ہو جائے گی, یہ بہت
دل نہیں ہے. صحیح فرمایا.
اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم ایک کام کرتے ہیں تو اس کام کے اندر ہمیں مل رہا ہوتا ہے تھوڑا بہت, لیکن طلب کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مزید, یار اس میں کچھ عرصہ ہو گیا, کچھ وقت گزر گیا, کچھ ہو نہیں میرا, کسی اور طرف ہاتھ لگاتے ہیں. وہاں سے تو کچھ نہیں ملا تو تھوڑا سا کام کیا, پھر ہمت ہار گیا, پھر تیسرے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. تو بعض اوقات ایک کام کو مستقل نہ کرنے کی وجہ سے بھی وہ بعض اوقات در در ٹھوکرے کھاتے ہیں. حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا, بڑی پیاری حدیث پاک آئی سامنے, حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنا مال تجارت مصر و شام میں بھیجا کرتا تھا, پھر اسے میں نے عراق بھیجنے کی تیاری کی, اب دوسری جگہ بھیجتا ہوں. تو اس حوالے سے میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میں یہ اپنا معاملہ دوسری طرف بھیجنا چاہتا ہوں. تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنا مال شام کی طرف بھیجا کرتا تھا, اب میں اس کو دوسری جگہ بھیجنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو, تمہیں اپنی تجارت سے کیا مخاصمت ہے.
ٹھیک ہے.
فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی روزی کا کوئی ایک سبب بنا دے تو اسے نہ چھوڑو جب تک اس میں کوئی رکاوٹ یا نقصان نہ ہونے لگے.
اللہ,
یعنی بعض وقت ہم ایک کام کرتے ہیں اور اس کام کے اندر بھی مستقل ہم اگر وہ کرتے رہے کرتے رہے, جیسا کہ بات چلی تھی کہ بعض لوگ چھوٹا کام شروع کرتے ہیں, مستقل وہ کرتے رہتے ہیں, رزق حلال کماتے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس میں
مزاجی بھی جی. بعض لوگوں کے مزاج میں مستقل مزاجی نہیں ہوتی, وہ جو ہے نا ان کو تھوڑے عرصے کے بعد ہر چیز سے اکتاہٹ ہو جاتی
جی.
ہے. زبردست, بہت اچھی بات ہے. تجارت کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے بھی مدنی پھول چل رہے ہیں, اور پھر ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں, روزگار میں حلال و حرام کی تمیز.
رزق کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے اشفاق بھی عموماً کہ ہمارا نا توکل مضبوط نہیں ہوتا.
رزق ہوتا کیا ہے, رزق ملتا کیسے,
اور رزق حلال کے حوالے سے پہلے یہ بھی دیکھا جائے کہ رزق حلال کہتے کس کو ہیں. رزق حلال کے اندر بھی دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ وہ چیز بذات خود حلال ہو, دوسری یہ کہ وہ چیز ہمیں بھی حلال ذریعے سے حاصل ہو. بذات خود حلال ہو جیسے بکرے کا گوشت ہے, دال ہے, سبزی ہے, یہ حلال ہے, لیکن جو ہمیں حاصل ہو وہ رشوت سے حاصل نہ ہو, وہ سود کے پیسے سے ہمیں حاصل نہ ہو, حرام کے پیسے سے ہم اس کو نہ خریدیں, بلکہ وہ بھی ہمیں حلال ذریعے سے کسب حلال سے ہم اس کو کمائیں, یہ اس کے اندر ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی سوشل لائف کے اندر اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ جو کما رہا ہوتا ہے, اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کی ہر خواہش کو پورا کرنا ہے. اب وہ اس کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے, تمیز نہیں کر پاتا, بس اس کا یہ ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے. حالانکہ روایات میں آتا ہے کہ یہی بندہ کل بروز قیامت اس کے اپنے گھر والے اس کے لیے وبال کا باعث بن جائیں گے. روایات میں آتا ہے حضرت سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں, مروی ہے کہ بندہ جو ہے کل بروز قیامت مرد کے ساتھ وابستہ اس کے کون ہیں, بیوی اور اس کے بچے, کل بروز قیامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ مولا اس سے ہمیں ہمارا حق دلوا, اس سے ہمیں ہمارا حق دلوا. پوچھا جائے گا کیا حق, مالک اس نے ہمیں دین کی تعلیم نہیں دی, یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا ہمیں پتا نہیں تھا, یہ ہمیں حرام کھلاتا رہا اور ہمیں پتا نہیں تھا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا, پھر اس کے اعمال کو لایا جائے گا پہاڑ کے برابر, اس کی نیکیاں ہوں گی, اس کے اہل ویال میں سے ایک بندہ بڑھے گا اور کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں لہٰذا مجھے نیکیوں کی حاجت ہے, وہ اس کی نیکیاں لے لے گا, پھر اور بڑھے گا وہ اس کی نیکیاں لے لے گا, حتیٰ کہ اس کے گھر والے اس کی ساری نیکیاں لے جائیں گے. اب وہ بندہ کہے گا کہ میری ساری نیکیاں تم لے گئے, اب میرے پاس میرے کندھے پر وہ گناہ اور وہ مظالم باقی رہ گئے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے.
اللہ,
اور فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ بد نصیب ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والے تو چلے گئے جنت کے اندر, لیکن یہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا. اب اندازہ لگائیے کہ حرام بندہ کمائے, اپنے گھر والوں کی ہر جائز ناجائز خواہش پورے کرنے کے لیے حرام کماتا ہے, اس کا وبال دیکھیں, اس کا کتنا شدید قسم کا وبال ہے. تو حرام سے ہمیں بچنا چاہیے اور جائز خواہشات کو پورا کریں رزق حلال کے ذریعے. اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ان لوگوں نے حرام سے کس طرح اپنے آپ کو بچایا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام ہیں اور آپ نے جو ہے تجارت بھی کی ہے, کپڑے کا آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا, لیکن آپ کی جو تجارت تھی نا اسلام کے پاکیزہ اصولوں پر مشتمل تھی, اس کے اندر تو حرام کا شائبہ نہیں تھا. آپ حرام سے تو اتنا بچتے تھے, اتنا بچتے تھے کہ ہمارے ہاں تو یہ دیکھا ہی نہیں جاتا نا کہ حلال ہے حرام ہے, بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسا ہو. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ اگر اس کے اندر شبہ بھی آ جائے نا یار پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے, اس سے بھی بچا کرتے تھے.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یا ہمارے دیگر بزرگان دین کا, جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا
واقعہ,
دودھ کو حلق میں انگلی ڈال کے نکال دیا,
یہ بھی وہی ہے کہ جو کتابوں میں نقل ہو گئے. اس کے علاوہ کتنے ہوں گے,
کے علاوہ کتنے ہوں گے جو امت تک پہنچے ہی نہیں.
ہوتا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جلد بازی کر لیتے ہیں, صبر نہیں کرتے, اور وہی رزق حلال ذریعے سے ملنے والا ہوتا ہے لیکن حرام ذریعہ اختیار کر لیتے ہیں.
ٹھیک,
تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری روزی وہی کہ موت جس طرح تلاش کرتے, روزی تو ملنی ہی ملنی ہے یار, رزق کھائے بغیر اپنا جو آپ کا رزق ہے وہ کسی کو نہیں ملے گا, کسی کا رزق آپ کو نہیں ملے گا. آپ دنیا سے نہیں جائیں گے تو کیوں رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں اولاد کو, یعنی بہت سمجھ لیں کہ ضرورت کی بات ہے کہ اپنی اولاد کو آپ کھلا رہے ہیں اور حرام ہے, ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہے یہ حرام, روزی میں برکت کہاں سے ہوگی, پھر کہاں سے ان کے تقوی آئے گا, کہاں سے پرہیزگاری آئے گی. پھر وہی اولاد جب اٹھا کے آپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈالے گی نا, پھر آپ کے دل سے آہیں نکلیں گے جناب مجھے تو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا, تو آپ یہ بھی غور کریں گے جیسے کو تیسا تو نہیں ہو گیا.
اللہ,
تو یہ حرام روزی کمانے کی طرف کبھی سوچنا ہی نہیں چاہیے.
آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو, ہمارے ساتھ ماشاء اللہ حاجی عارف اتاری بھی موجود ہیں, انشاءاللہ ان سے نعت رسول پاک بھی سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر
سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے قناعت والی زندگی عطا کرے، کفایت شعاری کی دولت ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ کالز لیتے ہیں. آج کا ہمارا سلسلہ روزگار کے حوالے سے چل رہا ہے. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی سلسلے میں رونق افروز ہو چکے ہیں، ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے. کالز دے دیجیے.
پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ روزگار کی جو کمی ہے، تو اس میں کیا ہماری اسلامی بہنیں بھی ہمارا ہاتھ بٹا سکتی ہیں؟
اسلامی بہنیں بھی ہاتھ بٹا سکتی ہیں کہ نہیں؟ جی عبدالحبیب بھائی.
جی ہماری شریعت روزگار کمانے کے لیے اسلامی بہنوں کو اجازت دیتی ہے. خواتین بھی اگر ضرورت ہے تو روزگار کما سکتی.
خواتین کرتی بھی ہیں گھروں میں.
اس کی جو شرعی تقاضے ہیں وہ پورا کریں، پردے کی احتیاط ہو. باقاعدہ پوری اس کی تفسیر ہے، دارالافتاء اہل سنت نے چار پانچ شرائط لکھی ہیں، تو اس کے ساتھ اگر کوئی کرنا چاہے اس کے حلال کے لیے تو حرج نہیں. خود دعوت اسلامی میں الحمدللہ بہت سارے شعبے ہیں جس میں اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں اور ان کو اجارہ دیا جاتا ہے.
جیسے
ماشاء اللہ جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہماری اسلامی بہنیں جو کمپیوٹر پر باقاعدہ بیٹھ کر دنیا بھر میں اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھاتی ہیں. اور پھر الحمدللہ جیسے بتایا دار المدینہ ہے، دار المدینہ سکولنگ جو سسٹم ہے، چونکہ وہ چھوٹے بچے اس میں شروع میں آتے تو بہت ساری اسلامی بہنیں، تو کہا جائے تو ہزاروں اسلامی بہنیں وہ ہیں جنہیں باعزت روزگار دعوت اسلامی فراہم کر.
اور انڈور کام بھی ہو سکتا ہے،
کڑھائی کڑھائی کے بہت سارے کام گھر میں کیے جاتے ہیں،
اچار بناتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بنا کر اسلامی بہنیں بیچتی ہیں.
جی
اگلی کال دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مظہر اقبال قادری اتاری کنگ چنن تحصیل وزیلہ گجرات سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرے بھی حالات اتنے خراب تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی رات کو اکثر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارا کوئی کاروبار بن جائے. تو کسی اسلام بھائی نے ترس کھا کر 2 لاکھ روپیہ ادارا دیا، تو الحمدللہ اس سے کام کرتے کرتے دن رات محنت کرتے 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 آج الحمدللہ وہ 2 لاکھ بھی کب کا اتر چکا ہے، تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے ہیں.
ماشاءاللہ
مکان بھی بنا لیا ہے، دکان بھی لے لی ہے الحمدللہ، دونوں میاں بیوی نے عمرہ بھی کر لیا ہے. اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی، بہت کرم ہے. پیر اتار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے.
واہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح پھلائے پھلائے،
دل خوش ہو گیا. لیکن دیکھیں یہ ہے اچھی جگہ پر قرض دینے کا صلہ.
سبحان اللہ.
بعض اوقات ہم مدد ان لوگوں کی یوں تو کر دیتے ہیں، وہ ایک مہینہ کھا کر پھر اگلے مہینے کھڑے ہوتے ہیں. کسی کا روزگار لگا دیں، کوئی ایسی رقم اس کو کر کے دے دیں، مشورہ بھی ساتھ دے دیں، تو کیا پتا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے، دکان بھی ہو گئی، گھر بھی ہو گیا، عمرہ بھی کر لیا. اس 2 لاکھ دینے والے کو نہ جانے کتنی نیکیاں ملیں.
بالکل،
مشورہ بھی دوں گا کہ دوبارہ جا کر ان کا شکریہ ادا کریں. دل خوش ہو گیا اس کال.
ماشاء اللہ. ہم نے اسلامی بھائی کو دیکھا تھا، ان کی کسی سے بات چیت ہوئی، وہ مانگ رہا تھا، اچھا خاصا اٹا کٹا آدمی تھا. انہوں نے اس سے بات چیت کی، کہا یار ایسا کیوں کرتے ہو، سوال کیوں کرتے ہو، مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا. کہا میں کیا کروں؟ کہا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرو. کہا میرے 5 بچے ہیں. اس کو کوئی ترغیب دلائی کہ تم یار ٹھیلا لگا لو، کوئی بریانی وغیرہ بیچ لو. کہا میری گھر والی بنا سکتی ہے. پھر اس اسلامی بھائی سے وہ تقریباً 2-3 ماہ بعد ملا، وہی ٹھیلے کے پاس ہی ملا. کہا یہ میرا ٹھیلا ہے، تو میں کہا تھا نا میں نے لگا لیا. بولا الحمدللہ میں اپنا خرچہ نکال رہا ہوں.
واہ واہ.
اور پھر کافی سال بعد، 1-2 سال بعد بھی ملاقات ہوئی اس شخص کی اس سے، تو بولا میرا کام چل رہا ہے الحمدللہ. اچھا مشورہ، قرض نہ بھی دے سکے اچھا مشورہ ہی دے دیں، کوئی ایسی جگہ بتا دے، پوائنٹ بتا دیں، یار یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں،
1000 روپے میں ٹھیلے لگ سکتے ہیں، 1000 روپے میں بہت سارے کام شروع.
عبدالحبیب بھائی وہ ہے نا ایک اسٹینڈرڈ پہ کام کرنے کی عادت ہے.
دیکھیں روایتوں کا مضمون ہے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے جڑتے ہیں. تو اگر حلال رزق کمانے کے لیے ٹھیلا لگانا پڑے، کوئی چیز چل پھر کر بیچنی پڑے، وہ دیکھیں نا 2 لاکھ روپے لے کر چھوٹا ہی کام کیا تھا نا، آج دکان بھی ہو گئی، گھر بھی ہو گیا. ہر بندہ سوچے پہلے دن فیکٹری لگاؤں گا تو یہ نہیں ہوگا، اسٹارٹ تو تھوڑے سے ہی ہوگا. آج ٹھیلے والے بھی کروڑ پتی بنے اگر حلال طریقے سے اور محنت کریں، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے.
ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.